منگل 2 مئی کے سہربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. سخت نظریات رکھنے والی تنظیم حماس نے پہلی مرتبہ 1967 کی فلسطینی علاقوں کی سرحد کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا. حماس کو یہ خیال اب کیوں آیا؟ تجزیہ کار:
جس وقت محمود عباس واشنگٹن میں جا رہے ہیں تو یہ اعلان کرنا کہ ہم فتح سے مختلف نہیں ہیں بہت ضروری ہو گیا تھا.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے. فلسطینی تنظیم حماس نے ایک نئی پالیسی دستاویز جاری کی ہے جس میں پہلی بار سن 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق ایک عبوری فلسطینی ریاست کے قیام پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے. تاہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں عبید ملک سے.
پالیسی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ حماس کی جدوجہد یہودیوں کے خلاف نہیں بلکہ قابض صہیونی جارحیت پسندوں کے خلاف ہے. پالیسی دستاویز کے تحت وہ 1967 میں قائم کی جانے والی سرحد کو تسلیم کرتے ہوئے فلسطین کی آزادی کے خواہش مند ہیں. اس سے پہلے حماس نے کبھی بھی سرحدوں کے معاملے پر لچک نہیں دکھائی تھی. حماس کے ترجمان فوزی برہوم کہتے ہیں کہ اس دستاویز سے انہیں بیرونی دنیا سے منسلک ہونے کا موقع ملے گا. دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حماس دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگی.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے سابق معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی نے ڈان ایکس کے حوالے سے اپنے اوپر عائد کیے جانے والے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں ذیشان سفر.
پاکستانی میڈیا میں گردش کرنے والے وزارت خارجہ کے افسران کے نام لکھے گئے ایک الوداعی خط میں طارق فاطمی نے اپنے اوپر لگنے والے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. اپنے طویل کریئر کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ الزامات ایسے شخص کے لیے تکلیف کا باعث ہیں جو تقریباً 5 دہائیوں سے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. طارق فاطمی کو پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان میں گزشتہ سال فوج اور حکومت کے تعلقات کے بارے میں شائع ہونے والی خبر کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی سفارش پر ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا. حکومتی فیصلہ آنے کے بعد پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ اعلان انکوائری بورڈ کی سفارشات کے مطابق نہیں اور یہ نوٹیفیکیشن مسترد کیا جاتا ہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری مظاہروں اور مسلسل کشیدگی کے بعد بھارتی الیکشن کمیشن نے انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سری نگر سے رپورٹ کر رہے ہیں ریاض مسرور.
9 اپریل کو پارلیمنٹ کی محض ایک سیٹ کے لیے ضمنی انتخابات ہوئے تو کشمیر ابل پڑا. 3 ہفتوں سے وادی کا حال یہی ہے, سڑکوں پر مظاہرے اور مضافات میں فورسز پر مسلح حملے. حکام نے دوسرے مرحلے کے لیے 25 مئی تک طویل وقفے کا اعلان کیا تھا لیکن اب یہ انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیے گئے ہیں. مبصرین کہتے ہیں کشیدگی کا اعتراف تو حکومت نے کر لیا لیکن اس کی وجوہات کا بھی اعتراف ضروری ہے. 21 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیر کے ایسے علاقوں میں بھی لوگ انتخابات کے نام سے چڑھتے ہیں جہاں اکثر بھاری تعداد میں ووٹنگ ہوتی تھی. مظاہروں کے ساتھ ساتھ جنوبی اور شمالی کشمیر میں مسلح تشدد کی سطح میں بھی اضافہ ہوا ہے. دلی سے لے کر سری نگر تک یہاں کے حالات سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہو رہے ہیں لیکن کشمیر سلگ رہا ہے.
شمال مشرقی شام سے سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق شدت پسند تنظیم دولت اسلامی اور امریکی حمایت یافتہ باغیوں کے اتحاد کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی اور ہلاک ہو گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق باغی جنگجو گروہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے اراکین پہ شدت پسند تنظیم کی جانب سے خود کش حملہ کیا گیا. سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ہلاک و زخمی ہونے والوں میں بے گھر عام شہریوں کی بڑی تعداد شامل ہے. امریکی فوج نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا میں اس کا تھارٹ نامی متنازع دفاعی میزائل نظام اب کام کرنے کی حالت میں آ گیا ہے. تفصیلات جانیے حمیرہ کمل سے.
امریکی حکام کے مطابق دفاعی نظام تھارٹ کو اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرنے میں ابھی چند ماہ لگیں گے. ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ اس نظام کے ذریعے شمالی کوریا کے میزائل کو روکا اور جنوبی کوریا کا دفاع کیا جا سکتا ہے. پیر کو 2 امریکی بمبار طیاروں نے جنوبی کوریا کی فضائیہ کے ساتھ مشق میں حصہ لیا جسے امریکہ نے معمول کی مشق قرار دیا ہے. خیال رہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے مسلسل دھمکیوں اور امریکی جنگی بحری بیڑے اور آبدوز کے خطے میں موجود کے درمیان کوریائی جزیرہ نما میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے.
دوسری جانب چین کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنوبی کوریا میں متنازع امریکی دفاعی نظام کو فوری طور پہ معطل کیا جائے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک کی جانب سے ان الزامات کی تردید کی گئی ہے کہ وہ اشتہارات کے لیے ذہنی کرب میں مبتلا نوجوانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. تفصیلات عبداللہ فاروقی سے.
آسٹریلیا کے اخبار میں مضمون شائع کیا گیا ہے کہ کس طرح فیس بک کی افشا ہونے والی تحقیقی دستاویز میں نوجوانوں میں خود اعتمادی کی کمی، وزن کم ہونا اور انہیں درپیش دیگر مسائل کا تفصیل سے احاطہ کیا گیا ہے۔ روزنامہ دی آسٹریلین کے مطابق تحقیقی دستاویز فیس بک کے ایگزیکٹو نے تیار کی ہے اور آسٹریلیا کے کئی بڑے بینکوں کی مارکیٹنگ ٹیمز کی اس تک رسائی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ فیس بک کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان لوگوں کی تصاویر اور پوسٹس دیکھ سکتے ہیں جو پریشان، ہارے ہوئے، بے چین، بے وقوف یا ناکامی جیسی کیفیت کا شکار ہوں۔ دوسری جانب فیس بک نے تصدیق کی ہے کہ ایسی رپورٹ اشتہاراتی کمپنیوں کو دی گئی ہے، تاہم فیس بک کے مطابق دی آسٹریلین کا مضمون گمراہ کن ہے۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
26 مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربینہ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ فلسطینی تنظیم حماس نے ایک نئی پالیسی دستاویز جاری کی ہے جس میں پہلی بار اس نے اسرائیل سے متعلق اپنے موقف میں نرمی اختیار کی ہے۔ کہا ہے کہ اس کی جدوجہد یہودیوں کے خلاف نہیں بلکہ قابض صہیونی جارحیت پسندوں کے خلاف ہے۔ دستاویز میں حماس نے اسرائیل کو تسلیم کیے بغیر پہلی بار سن 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق ایک عبوری فلسطینی ریاست کے قیام پر رضامندی بھی ظاہر کی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائل جعفری کی زبانی۔
اپنے قیام کے چارٹر کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ فلسطینی تنظیم حماس نے کسی پالیسی کا تحریری اعلان کیا ہے۔ 1988 میں جاری کیے گئے حماس کے چارٹر کو یہودی مخالف خیالات پر مبنی ہونے کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس دستاویز کو غزہ کی پٹی میں برسر اقتدار حماس کی جانب سے اپنی حمایت میں اضافے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین حماس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی حماس کے رہنما مغربی کنارے اور غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں، تاہم انہوں نے اسے تحریری طور پر اپنے چارٹر کا حصہ نہیں بنایا تھا۔ اب کئی برسوں کے بحث مباحثے کے بعد نئی دستاویز میں 1967 میں اسرائیل کی جانب سے قبضے میں لیے گئے علاقوں پر مشتمل ریاست کے قیام کے خیال کو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ پالیسی دستاویز کے اجرا کے موقع پر حماس کے جلا وطن رہنما خالد مشعل نے دوحا میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ یہ پریس کانفرنس غزہ میں براہ راست دکھائی گئی۔
لا تنازل عن اي جزء من
ہم فلسطینی سرزمین کا ایک انچ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں حالیہ دباؤ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اس سے کہ قبضہ کتنا طول پکڑ چکا ہے۔ حماس اپنی سرزمین کی مکمل آزادی کے لیے کسی بات کو تسلیم نہیں کرے گی، اور ہم ہرگز صہیونی ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے، اور نہ ہی فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرنا چھوڑیں گے۔ حماس کے ارکان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 4 جون 1967 کے مطابق خود مختار اور مکمل فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، اور پناہ گزینوں کی اپنے وطن کو واپسی ہی وہ حل ہے جو کہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔
خالد مشعل کا کہنا تھا کہ حماس یہودیوں کے خلاف نہیں لڑ رہی بلکہ وہ صہیونی قبضے کے خلاف ہے۔
حماس کسی بھی ایسی عرب اور عالمی کوششوں کو خوش آمدید کہتی ہے اور اس کے لیے کھلے دل سے تعاون کے لیے تیار ہے جو ہمارے علاقوں سے قبضہ ختم کروا سکے اور ہمارے لوگوں کو اپنے علاقوں میں پورے حقوق کے ساتھ رہنے میں مدد دے سکے۔ حماس حل کا حصہ ہے، نہ کہ مسئلے کا۔
نئی پالیسی دستاویز پر رد عمل دیتے ہوئے حماس کے ایک اور رہنما اسماعیل ہانیہ نے اسے اہم پیش رفت قرار دیا۔
یہ دستاویز اپنے اصولوں، حکمت عملی کے مطابق رکاوٹوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فلسطینی عوام اور حماس کی سیاسی جدوجہد میں بڑی پیش رفت کا اندیا دے رہی ہے۔
بی بی سی کی مشرق وسطی کی نامہ نگار یولان نیل کے مطابق یہ دستاویز حماس کے تاریخی موقف میں نرمی کا اشارہ کر رہی ہے۔
This new document represents a softening in some Hamas.
یہ نئی دستاویز 30 سال پہلے تنظیم کے چارٹر کے بعد پہلی مرتبہ کچھ معاملات پر حماس کے موقف میں لچک ظاہر کر رہی ہے۔ حماس ابھی بھی پورے تاریخی فلسطین کی آزادی کی دعوے دار ہے، تاہم اب اس نے ان خطوط پر عبوری فلسطینی ریاست کے قیام پر اتفاق کیا ہے جن پر پہلے اسرائیل کے ساتھ امن مذاکرات میں بات چیت کی جا چکی ہے۔
اسرائیلی حکام نے حماس کی اس تصاویر کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دنیا کو دھوکہ دینے کی ایک کوشش ہے، تاہم دنیا اس سے بے وقوف نہیں بنے گی۔ اس تصاویر میں حماس نے اخوان المسلمین سے اپنے روابط ختم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس اعلان کو حماس کی جانب سے خلیجی ریاستوں، خاص طور پر مصر سے اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مصر میں اخوان المسلمین کو دہشت گرد گروہ قرار دیا جا چکا ہے۔ نئی پالیسی دستاویز فلسطینی صدر محمود عباس کے دورہ واشنگٹن سے 2 روز پہلے شائع کی گئی ہے، جہاں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ مسٹر ٹرمپ بھی اس ماہ اسرائیل کا دورہ کرنے والے ہیں۔
یہ تھا بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے شمائل علی حفیظ سے سنا۔ اس کے بعد میں نے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کی اور پوچھا کہ حماس کے اس اعلان میں سب سے بڑی تبدیلی کیا سامنے آئی ہے۔
سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اس پہلے حماس ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ فلسطینی جو ملک ہے وہ بالکل جارڈن ریور سے لے کر کے سمندر تک کا جو پورا علاقہ ہے وہ فلسطین کا حصہ ہے، اور وہ پہلے یہی مانگ کرتا رہا ہے کہ جو ملک بنے گا وہ اس پورے اس ریجن میں بنے گا۔ ابھی جو ہے وہ سیمائیں جو ہیں 1967 کی، یعنی کہ اسرائیل نے جو باقی جو مشرق یروشلم کا حصہ یا پھر غرب اردن کا حصہ جو قبضہ کیا ہے اس کو اگر چھوڑ دے اور فلسطینی ملک بنتا ہے تو اسے حماس کا کہنا ہے کہ وہ اسے منظور کرے گا۔
چلے تو ہریندر مشرا، فلسطینیوں کے دوسرے دھڑے کے جس کی اتھارٹی غرب اردن میں ہے، اس کا حماس کے نئے اعلان پر کوئی رد عمل، کوئی ریاکشن آیا ہے؟
فلسطینی انتظامیہ کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، لیکن فلسطینی انتظامیہ حال فی الحال کچھ ایسے اقدامات ضرور لیتی رہی ہے جس کی وجہ سے کافی حماس کے کنٹرول والی غزہ کا جو علاقہ ہے اس پر کافی اثر پڑا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر پہلے جیسے لوگوں کو تنخواہیں مل رہی تھیں جو کہ مانا جا رہا تھا کہ فلسطینی انتظامیہ کا حصہ ہیں، اس میں وہ کٹوتی کرنے جا رہا ہے۔ اور فلسطینی انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بجلی کا جو بل آتا ہے غزہ کے لیے جو کہ وہ دیتا رہا ہے اسرائیل کو، اب وہ دینا بند کرے گا۔ تو جو زمینی حالات ہیں غزہ میں وہ کافی بدل گئے ہیں، وہاں پر لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور اس طرح کے جو اقدامات لیے گئے ہیں اس سے اور وہاں پر پریشانی لوگوں کی بڑھے گی، اور اس سے مانا یہ جا رہا ہے کہ حماس پر بھی برا اثر پڑ سکتا ہے۔
یروشلم سید صحافی ہریندر مشرا۔ حماس کی اس پالیسی یا اس نئے اعلان کا گہرائی اور گہرائی سے تجزیہ کرنے کے لیے میں نے یہاں لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سوئس سے وابستہ مشرق وسطی کے امور پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار مسٹر طارق سلیمان سے بات کی۔ پوچھا کہ حماس کا یہ نیا اعلان کیا اس کی کمزوری ظاہر کرتا ہے یا حقیقت پسند پالیسی اپنانے کا اشارہ؟
اصل میں یہ حقیقت پسند پالیسی جو ہے، حماس ایک طویل عرصے سے آن دا گراؤنڈ عمل کر رہا تھا اس کے اوپر۔ اب یہ صرف اور صرف جو حماس اس وقت کر رہا تھا وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، یہ اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا ایک بہت سادہ سا وہ ہے کہ اسرائیل کے جو سابقہ وزیر خارجہ تھے شلومو بن عمی، جو ایک سکالر بھی ہے، انہوں نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ حماس ایک انتہائی پرگمیٹک تنظیم ہے، اور وہ اس کا جو منشور ہے، جو چارٹر ہے، اس سے ہٹ کے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور یہ آج جو انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، یہ بیسیکلی ان پریگمیٹزم کو انہوں نے دکھایا ہے، اس کی عکاسی کی ہے جو وہ خود کر رہے تھے ویسے ہی آن دا گراؤنڈ۔
تو اس تبدیلی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟
اصل میں اس وقت تو سب سے بڑی تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ حماس اس وقت فتح کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے۔ اس کی جو فائنینشیل، اس کو مالی امداد مل رہی تھی سیریا اور ایران سے 2011 کی اس جنگ سے، میں چونکہ حماس نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ میں ایران اور سیریا کی حمایت نہیں کریں گے، اس سے ان دونوں نے اس کی مالی معاہدت بند کر دی۔ اب وہ جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں اس کی وجہ سے، ایک تو اس کو ری پوزیشن کرنا ہے تاکہ وہ عرب ممالک سے حاصل کر سکے اپنی فائنینشیل نیڈز کو، اور دوسرا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ریپوزیشن نہ کریں تو فلسطینی کاز کو بھی نقصان ہوگا اور ان کو خود بھی نقصان ہوگا, کیونکہ فتح اس وقت جس حالت میں ہے اس کی مقبولیت اب لوئسٹ ایپ پہ ہے. یہ وہ وقت ہے جس وقت محمود عباس واشنگٹن میں جا رہے ہیں تو یہ اعلان کرنا کہ ہم فتح سے مختلف نہیں ہیں بہت ضروری ہو گیا تھا.
اچھا, تو طارق سلمان صاحب, غرب اردن سے اس کے تعلقات میں کیا بہتری آ سکتی ہے یا آ سکے گی؟
اصل میں اس تبدیلی سے جہاں پہ اس کو فائدہ ہوگا وہ غالباً یہ ہے کہ اس نے اس میں بڑے واضح طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ میں ہم لوگ اخوان المسلمین سے یا مسلم برادرہڈ سے الگ ہیں اور اپنے آپ کو فلسطین تک کنفائن کیا ہے. یہ ساری جو ڈیٹیلز آئی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ محدود ہیں یہاں تک. اور عرب ممالک کی جو 2002 کی ایک عرب انیشیٹو تھا اس کے مطابق یہ انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن کر لیا ہے کہ مصر کے ساتھ جو تعلقات اب تک ٹھیک نہیں تھے وہ بہتر ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہے السیسی نے بھی فلسطین کو دوبارہ بین الاقوامی ایجنڈے پہ رکھا ہے اور اس کی سپورٹ کرنی شروع کی ہے. اور دوسرا اس کو یہ ہوگا کہ گلف میں یہ دیکھیں کہ یہ دوحا سے اناؤنس ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قطر بھی اس کی بیک پہ ہے, لیکن جارڈن کے ساتھ تھوڑا سا اس کو مسئلہ ابھی رہے گا کیونکہ جارڈن میں فلسطینیوں کی اکثریت ہے اور وہاں حماس کے بہت سپورٹرز جو کہ ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں موجودہ مونارکی کو.
تو حماس کے اس بنیادی موقف میں طارق سلمان صاحب, تبدیلی لانے کے لیے کس نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ کوئی ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوئی ہے بیہائنڈ دی سین, بیک برنر پہ, کہیں اور کچھ ہوا ہے؟
اصل میں اس کی ضرورت نہیں تھی. جو اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی تھی مڈل ایسٹ میں عرب سپرنگ سے لے کے, تو آپ یہ دیکھیں کہ 1988 میں فتح نے بھی یہی منشور دیا تھا, حماس کا منشور تھوڑا سا مستی خطوط پہ تھا لیکن ان دونوں کے منشور میں کوئی اتنا فرق نہیں تھا. 1988 کے بعد فتح نے 1996 میں انہوں نے اپنا منشور بڑا کلیئرلی تبدیل کر لیا. حماس جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے تھا اس سارے پروسیس کے اندر, اور اسپیشلی طور پہ اس کو 1967 کی حدود کے اوپر جسے ہم دو ریاستی سلوشن کہتے ہیں وہ بہت تیزی سے مقبول کر دیا تھا فتح نے فلسطینیوں کے اندر. تو اب اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا حماس کے لیے کہ جو 2006 سے غزہ پہ حکومت کر رہی ہے اس کو ابھی تک کسی نے ریکگنائز نہیں کیا, اس کو اس کے اوپر پریشر جو ہے ویسٹ کا بہت زیادہ ہے اور وہ ابھی بھی غزہ میں کوئی کام کرنے کے لیے انہیں فتح سے بات کرنی پڑتی ہے کہ تم نیگوشیٹ کرو حماس کے ساتھ اگر وہاں پہ کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے. تو اب ان کے لیے سب سے بڑا پریشر یہ تھا کہ یہ خود اپنے آپ کو اس کورٹ سے نکال کے تو چاہتے ہیں کہ یہ ایک پلیئر بنے
تو یہاں
حماس کو چیلنج کر کے.
تو یہاں ایک اور اہم پہلو بھی تو ہے طارق سلمان صاحب, کیا اسرائیل کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ حماس کے موقف میں تبدیلی کے باوجود بھی اسے مسترد کر دے؟
جی ہاں, وہ اصل میں یہ جو تبدیلی ہے اس کے اوپر 4 سال لگے ہیں اور یہ بہت ساری چیزیں پہلے سے خبروں میں آ چکی تھی کہ تبدیلی ہو کیا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں دو حصے ہیں, ایک تو 1967 کی سرحدوں کو ویسے ہی آبا ایبان جو کہ ان کے فورن منسٹر بھی رہے اور یونائیٹڈ نیشنز میں مستقل ریپریزنٹیٹو رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ سرحدیں آشوٹس کی سرحدیں ہیں, اس لیے یہ موجودہ گورنمنٹ تو کسی بھی صورت میں ٹو اسٹیٹ سولوشن کو ہی ماننے کو تیار نہیں. اور دوسرا یہ کہ حماس نے پہلی بار یہ تو تسلیم کیا ہے کہ اب ہم یہودیوں کو ان کے مذہب کی وجہ سے ریکگنائز کرنے کی بجائے ہم اب یہودیوں کو ان کی آکیوپیشن کے حوالے سے ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. لیکن اسرائیل اور یورپ کا جو سب سے زیادہ بنیادی ڈیمانڈ رہی ہے ان سے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے, تشدد کا راستہ چھوڑے, اس کے لیے اسرائیل کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات شروع کرے. یہ تینوں چیزیں انہوں نے اپنے نئے ایکسچینجز میں ایکسیپٹ نہیں کی. اس وقت سب سے بڑا ایشو اسرائیل کے لیے یہ ہے کہ حماس کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ اسے ختم کرے اور تشدد کا راستہ چھوڑے. اس کے بعد حماس جو ہے ان سے اسرائیل کے ساتھ نیگوشیٹ, ڈائریکٹ نیگوشیٹ. ان چیزوں کے بغیر اسرائیل کسی بھی صورت میں حماس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں.
اگر میں یہ مان بھی لوں تو خود اسرائیل کے اندر اب سیاسی اپروچ کیا ہو سکتی ہے, کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس سکے کے دو رخ نہیں ہوں گے.
اصل میں جب تک حماس اپنے آپ کو ری ڈیفائن نہیں کرتا تشدد کے راستے سے آکیوپیشن کو ختم کرنے کی, اس وقت تو اس کا اسرائیل کے اندر کوئی پارٹنر نہیں ہوگا. کیونکہ اسرائیل کے اندر سب سے بڑا ایشو حماس سے متعلق صرف اس کی مذہبی خطوط نہیں ہے, بلکہ اس کا تشدد کا جو راستہ ہے, جس طریقے سے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے, جس کے اندر سیویلینز اور آرمڈ جو ملٹری ہے اسرائیل کی آئی ٹی ایف, اس کو بھی یہ سیپریٹ نہیں کرتا. تو جب تک یہ چیزیں واضح نہیں ہوتی کہ وہ کس کن خطوط پہ آکیوپیشن لڑے گا, وہ ریزسٹنس ہوگی کن خطوط پہ, وہ جب تک پیسفل نہیں ہوتی تب تک اسرائیل کے اندر کوئی تبدیلی آنا, ان کی پبلک اپینین میں کوئی ڈیبیٹ ہونا, اس کا کوئی امکان نہیں ہے.
مشرق وسطی کے امور کے تجزیہ کار یہ تھے سوہیس کے سلیمان طارق. حماس کی جانب سے 1967 کے بارڈر کو تسلیم کرنے کی پالیسی کا کیا امریکہ کی پالیسی پر کوئی اثر پڑے گا؟ اسے جاننے کے لیے میں نے ڈیلاور یونیورسٹی امریکہ کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ مشرق وسطی کے امور پر نظر رکھنے والے ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی.
یہ تو دیکھنا ہے, لیکن جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ ایک طرح سے سگنیفیکنٹ ہے اور ایک طرح سے کم ہے. لیکن یہ سارے مطلب پالیسی چینجز, ان کے چارٹر میں جو تو تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ساری چیزوں کا نتیجہ کل پتہ چلے گا جب صدر ٹرمپ محمود عباس کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کے بعد کیا ایجنڈا نکلتا ہے.
تو ڈاکٹر مقتدر خان, ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے کیا کوئی نیا حل لانا چاہتی ہے یا دو ریاستی حل کے لیے کوشش کر رہی ہے, کرے گی؟
دیکھیے, کیمپین کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے دو کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس کی. ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کا وہ بھی مطلب کہ سب سے بڑا ڈیل اگر دنیا میں اسٹیبلش کر سکتی ہے تو وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں, اور وہ اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بہترین ڈیل میکر سمجھتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے جو داماد ہیں جو بہت ہی اسٹرانگ اور ویل نون آرتھوڈاکس مطلب جوئش کمیونٹی کے لیڈر بھی ہیں, جوئش خود جو ہیں, تو ان کے صدارت کے اندر یہ ڈائیلاگ اور یہ جو پیس پروسیس ہے وہ آگے بڑھے گا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا سولوشن ٹو اسٹیٹ ہو, ون اسٹیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ دو باتیں جو کلیئرلی کانٹرڈکٹری ہے یہ کیمپین کے دوران کی تھی. لیکن پچھلے تین چار ہفتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی فورن پالیسی میں کافی ماڈریشن آیا ہے, اور جو یوں کہیے کہ جو سخت قسم سے اینٹی مسلم اور اینٹی مڈل ایسٹ ان کے ایڈوائزر ہیں وہ خارج ہو چکے ہیں. ایک تو سٹیو بینن نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے باہر ہو چکے ہیں, اور کل سیباسٹین گورکا جو یوں کہیے کہ سب سے بڑے اینٹی مسلم ریسسٹ شخص ہے ان کے ایڈمنسٹریشن میں, وہ بالکل باہر ہو چکا ہے. تو ہو سکتا کہ پالیسی میں آپ چینجز دیکھیں گے, اور ایک مطلب ایک ٹپیکل ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ کی فورن پالیسی بن رہی ہے فی الوقت.
ڈیلیور یونیورسٹی امریکہ کے یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان. بی بی سی اردو ڈاٹ کام خبروں کے لیے تو معروف ہے ہی, تازہ ترین خبریں آپ کو ملتی ہیں وہاں پہ, تجزیوں کے لیے بھی ہے, بے لاکھ تبصرے بھی یہیں پر ملتے ہیں. لیکن اس کا سائنس کا, ٹیکنالوجی کا اور فوٹوگرافی کا شعبہ بھی اپنی مثال آپ ہے. مثلاً اب آپ دیکھیں سائنس کے شعبے میں جائیے اگر تو وہاں پہ آپ کو ملے گا او گروپ کے خون والوں کو دل کے دورے کا خطرہ کم ہے. اچھا اس کی وجہ ہے کیا؟ اگر میں نے ہی بتا دیا سب کچھ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو وہاں نہیں جائیں گے نا, میں نہیں بتاؤں گا آپ جائیں وہاں پر. اسی طرح سے اب ہیلتھ کو لے لیں, صحت کو لے لیں, وہاں پر ایک خاصی گدگدی کے معنی چٹکی بھرنے والی خبر ہے کہ اسمارٹ فون آپ کے شوگر کو کنٹرول کرے گا. ہیں یہ کیسے؟ اگر اس کا بھی جواب میں نے دے دیا تو سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے ذیابطیس سے متاثرہ چوہوں کے خون کے اوپر, بتا دیا نا میں نے, کلو تو دے ہی دیا نا آپ کو, تو وہ آپ پڑھ بھی تو سکتے ہیں نا, جا کر پڑھا کریں. اچھا پھر ٹیکنالوجی میں غیر قانونی مواد پر سوشل میڈیا کمپنیوں کا طرز عمل شرمناک ہے. پوری کی پوری تفصیل کل اگر ریڈیو سربین سنا ہو تو اس میں گئی تھی. حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں,
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا, محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ,
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول,
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور,
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا, ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا, شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
مشاعروں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنو.
اور اب آج کے کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان برج ٹاؤن میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے. دوسرے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 3 وکٹوں پر 172 رنز بنائے تھے. اظہر علی 81 اور کپتان مصباح الحق 7 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. احمد شہزاد 70 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. بابر اعظم اور یونس خان کوئی رن نہ بنا پائے. اس سے پہلے ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 312 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. محمد عباس نے 4 وکٹیں حاصل کی. آئی سی سی نے اپنے سالانہ اپ ڈیٹ کے بعد T20 کی نئی عالمی رینکنگ جاری کر دی ہے, جس میں نیوزی لینڈ نے پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے, انگلینڈ دوسرے اور پاکستان تیسرے نمبر پر ہے. مارک سیلبی نے اپنا عالمی سنوکر اعزاز برقرار رکھا. ورلڈ چیمپئنشپ کے فائنل میں انہوں نے جان ہگنز کو 15 کے مقابلے میں 18 فریم سے شکست دے دی. مارک سیلبی چوتھے کھلاڑی ہیں جنہوں نے لگاتار 2 عالمی ٹائٹلز جیتے ہیں. چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل کا پہلا میچ آج ریال میڈرڈ اور اٹلیٹیکو میڈرڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. آئی پی ایل میں آج سن رائزرز حیدرآباد اور دہلی کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. سن رائزرز نے 10 میں سے 6 میچز جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر تیسری پوزیشن حاصل کر رکھی ہے, جبکہ دہلی کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر سب سے آخری نمبر پر ہے. گزشتہ رات بین اسٹوکس کی شاندار سینچری نے پونے سپر جائنٹ کو گجرات لائنز کے خلاف 5 وکٹوں سے کامیابی دلا دی. بین اسٹوکس کے ناقابل شکست 103 رنز میں 7 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے. مینچسٹر یونائیٹڈ کے اسٹرائکر زلیٹن ابراہیموویچ کے گھٹنے کا امریکہ میں آپریشن ہوا ہے اور ان کے ایجنٹ نے امید ظاہر کی ہے کہ ابراہیموویچ بہت جلد دوبارہ کھیلنے کے قابل ہو جائیں گے. ان کا 1 سالہ معاہدہ بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن وہ نئے معاہدے کے لیے آمادہ دکھائی نہیں دیتے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبروں کا خلاصہ آیا جاتا ہے, اس کے بعد سماعت فرمائیے گا. انڈیا میں آج ان 2 فوجیوں کی آخری رسومات کی تفصیل کے جو بارڈر پر ہلاک ہوئے, کہا گیا کہ پاکستان نے ان کی لاشوں کو مس بھی کیا. تفصیل ذرا دیر بعد آنے کو ہے. سربین کا نصف آیا, خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے. آج خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے.
فلسطینی تنظیم حماس کی نئی پالیسی دستاویز میں پہلی بار سن 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق ایک عبوری فلسطینی ریاست کے قیام پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے، تاہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جاری مظاہروں اور مسلسل کشیدگی کے بعد بھارتی الیکشن کمیشن نے انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے شام میں عراقی سرحد کے نزدیک پناہ گزینوں پر کیے جانے والے حملے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ترکی کے صدر اردوان نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات کے ایک نئے مرحلے کا آغاز نہیں کیا گیا تو وہ یورپی یونین میں شمولیت کے طویل عمل کو ترک کر دیں گے۔ چین نے جنوبی کوریا میں امریکہ کے تھارٹ نامی متنازع دفاعی میزائل نظام کی تنصیب کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور آپ اس وقت بی بی سی اردو سروس کا پروگرام سربین سن رہے ہیں۔ انڈیا میں آج ان دو فوجیوں کی آخری رسومات ادا کی گئیں جن کے بارے میں انڈین فوج کا دعویٰ ہے کہ انہیں پاکستان کی ایک بارڈر ایکشن ٹیم نے لائن آف کنٹرول پار کر کے ہلاک کیا تھا اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو مسپ بھی کیا۔ یہ انڈیا کا دعویٰ ہے۔ پاکستان نے اگرچہ اس الزام سے مسترد کیا ہے، لیکن انڈیا میں اب اس کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کا مطالبہ خاصا شدت اختیار کر رہا ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔
دونوں فوجیوں کی آخری رسومات تو آج ادا کر دی گئیں، لیکن اس واقعے پر غصہ آسانی سے ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ایک فوجی کا تعلق پنجاب کے ترن تارن سے تھا اور دوسرے کا اتر پردیش کے دیوریا ضلع سے۔ وہاں تو لوگوں میں غصہ تھا ہی، لیکن اس کی گونج آج جگہ جگہ سنائی تھی۔
اس گاؤں والوں کا بچار ہے کہ ہمارے دیش کے نوجوان بہت دنوں سے بلیدان دیتے آ رہے ہیں۔ کشمیر پاکستان کا جھگڑا، ہندوستان پاکستان کا جھگڑا، آج تک لگ بھگ لاکھوں کروڑوں جو ہے ہمارے سینک مارے گئے ہیں، لیکن ہمارے جو راج نیتا ہیں، جو جس سمے جو بھی پردھان منتری رہا ہے، کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہوئی۔
گزشتہ برس ستمبر میں اڑی کے فوجی کیمپ پر حملے کے بعد انڈیا نے پاکستان کے خلاف سرجیکل اسٹرائکس کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب پھر پاکستان کو سبق سکھانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔
سو ناؤ انڈیا اسٹینڈنگ اپ، دی بگ کوسچن از وین ول انڈیا گیو اے فٹنگ ریپلائی ٹو پاکستان۔
مودی جی سے بس میرا ایک کوسچن ہے، ماننیہ پردھان منتری مودی جی، پلیز 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 آپ کوئی ایکشن لیجیے۔ ہمارے جوان کب تک شہید ہوتے رہیں گے؟ کب تک؟ پچھلے بار دو جوان شہید ہو گئے، گلا کاٹ کے، سر کاٹ کے الگ کر دیا گیا، لے جایا گیا۔ اس بار بھی بربرتا کی گئی، آخر کب تک سہیں گے ہم اور ہمارے سینک؟
دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز نے آج فون پر بات کی، اور فوج کے ایک بیان کے مطابق پاکستان کے ڈی جی ایم او کو بتایا گیا کہ اس واقعے کا جواب دیا جائے گا۔ بھارتی فوج کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سرحد کے قریب پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیمز کی موجودگی پر بھی بھارتی ڈی جی ایم او نے تشویش ظاہر کی۔ ادھر پاکستان کے ڈی جی ایم او نے اس الزام سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی فوج نے ایل او سی کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ بھارتی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ جوابی کارروائی کی جائے گی اور ان جوانوں کی قربانی رائے گاں نہیں جائے گی۔ وفاقی وزیر جتندر سنگھ:
یہ قربانی بیکار نہیں جائے گی، اس کا اچت جواب دیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ رکشا منتری جی کے اس وکتو کے بعد کچھ اور کہنے کی یا جوڑنے کی آوشیکتا نہیں۔
کانگریس پارٹی اور حزب اختلاف کی دوسری جماعتوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت اندرون ملک، سرحد پر اور کشمیر میں حالات سے نمٹنے میں ناکام رہی ہے۔ کانگریس کے سابق وفاقی وزیر کپل سبل:
جب یو پی اے کی سرکار تھی اور ایسا حادثہ ہوتا تھا تو ایک ایسی مہیلا ممبر آف پارلیمنٹ تھی جو کہتی تھی کہ کیا ہمیں پردھان منتری کو چوڑیاں بھیجنی چاہیے، تو کیا وہ مہیلا جو آج منتری ہے اپنے پردھان منتری کو چوڑیاں بھیجے گی یا نہیں؟ تو ہمارا آگرہ ہے سرکار کو کہ آپ چوڑیاں اتاریے، کچھ کر کے دکھائیے اور ایک نیتی طے کیجیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہیم راج کا سر کٹا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو سشما جی نے کیا کہا تھا، ایک سے بدلے دس۔ پردھان منتری جی سے پوچھنا چاہتے ہیں، دو کے بدلے کتنے؟
حکومت کے سامنے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ سرجیکل اسٹرائکس کے دعوے کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتی ہے تو اسے کمزوری کی علامت مانا جائے گا، جوابی کارروائی کرتی ہے تو بات بڑھ بھی سکتی ہے۔ سہیل حلیم، بی بی سی دلی.
سہیل حلیم کی رپورٹ کے تناظر میں میں نے بھارتی فوج کی جانب سے بارڈر ایکشن ٹیم یا بیٹ کی اصطلاح کا استعمال ہو رہا ہے جاننا چاہا، یہ ہے کیا؟ اس کی بابت میں کس سے بات کرتا؟ میں نے بات کی دفاعی امور کے تجزیہ کار راہل بیدی سے دلی میں، اور پوچھا کہ بیٹ کا استعمال کب سے ہو رہا ہے؟
بہت بار بہت بار، یہ پچھلے کل سے یہ جو ایکشن ہوا ہے، یہ الیجڈ بیہیڈنگ کا کہ ان کو میوٹیلیٹ کیا گیا ہے، یہ دو، ایک آرمی کا اور ایک بارڈر سیکیورٹی فورس کا. اس سے پہلے بھی کافی ایک لمبی لسٹ ہے انڈین آرمی کی جو یہ بارڈر ایکشن ٹیم کے ساتھ مارے گئے ہیں اور یہ بیہیڈنگ اور میوٹیلیشن ہوئی ہے. تو یہ بارڈر ایکشن ٹیم کافی کوئی 5-6-7 سال سے اس کا ذکر ہوتا آ رہا ہے ریگولرلی.
اچھا، اگر 5-6-7 سال سے ریگولرلی اس اصطلاح کا استعمال ہوتا رہا، تو کیا اسے پرانی ہی پالیسی کا تسلسل کہا جائے گا، یا اب انڈیا میں لائن آف کنٹرول کے بارے میں کوئی نئی پالیسی سامنے آ رہی ہے؟
انڈیا میں لائن آف کنٹرول کی کوئی نئی پالیسی نہیں آ رہی، مگر یہ جو پچھلے ستمبر اکتوبر میں جو سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی انڈین آرمی کی، جو انڈین آرمی کے جو 70-80 آدمی تھے، وہ 1 کلومیٹر سے لے کر 2-3 کلومیٹر پاکستان کے اندر جا کے انہوں نے ایک ٹیررسٹ کیمپ پر حملہ کیا اور اس کو تباہ کیا، تو اس کے بارے میں چیز یہ پھر ایکشن جو ہے یہ اس کی سوچ چل رہی ہے کہ ایسا ہی ریٹیلیشن کرنا پڑے گا انڈین آرمی کو. مگر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کتنی بار وہ سرجیکل اسٹرائک کرے گا، کیونکہ پاکستان نے تو ڈینائی کیا ہے، اور آج ڈی جی ایم اوز ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کی بھی بات ہوئی ہے، اور اس میں بھی اس چیز کی ڈسکشن ہوئی ہے. تو یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ یہ چیز ایکچولی بارڈر پہ ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو اس کا انڈین آرمی کیا ریئیکشن لے گا. ٹیلی ویژن پہ تو وائس چیف ابھی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایکشن لیں گے ایٹ اے ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ، جہاں ہم ڈیسائیڈ کریں گے وہاں اٹیک کریں گے. تو اس کا ڈٹرمن کرنا بڑا مشکل ہے.
اچھا، اب تک انڈیا آتنکواد یا ٹیررسٹ یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات کرتا تھا، مگر بیٹ کی اصطلاح سے تو مطلب یہ نکل رہا ہے راہل بیدی جی کہ لائن آف کنٹرول کے پار پاکستانی فوج کے ریگولر فوجی کارروائیاں کر رہے ہیں. کیا بھارت میں اب یہ سوچ بن رہی ہے؟
نہیں، آج کی نہیں، یہ تو کافی دیر سے بن رہی ہے کہ بھارت کی جو یہ جو بیٹ ہے، یہ جو بارڈر ایکشن ٹیمز ہیں، اس کا جو کمپوزیشن ہے، اس کا جو اس میں جو آدمی ہیں، وہ کچھ پاکستانی ریگولرز ہیں اور کچھ آتنکوادی ہیں. تو یہ کمبینیشن ہے یہ بیٹ ٹیم میں، اور یہ آج سے نہیں، یہ کافی سالوں سے چل رہی ہے بات کہ یہ بارڈر ایکشن ٹیمز ریگولرلی انڈین آرمی پر اٹیک کرتی ہیں، پٹرولز کو اٹیک کرتی ہیں، لائن آف کنٹرول کو کبھی کراس کرتی ہیں. ابھی یہ جو کل اٹیک ہوا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ لگ بھگ 0.5 کلومیٹر اندر آ کے انہوں نے ایک مائن کلیئرنگ پارٹی کو اٹیک کیا، اور اس میں ایک انڈین آرمی کا جوان مارا گیا اور ایک بارڈر سیکیورٹی فورس کا مارا گیا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو میوٹیلیشن ہوئی، وہ جو باڈیز کی میوٹیلیشن ہوئی، وہ انہوں نے کی. یہ بھی بہت مشکل ہے ڈٹرمن کرنا کہ ایکچولی میوٹیلیشن ہوئی یا نہیں ہوئی.
راہل جی، یہ جو نئی اپروچ یعنی بیٹ کا الزام، خواہ وہ 5-6 سال سے چل رہا ہے لیکن اب زیادہ اٹھ کر کے آ رہا ہے، تو اس کے اثرات آپ کو کیا بنتے نظر آ رہے ہیں؟
یہ تو مجھے تو جی یہ پاکستان اور انڈیا کا جو جو حالات ہیں وہ مجھے اسٹیل میٹ سا لگ رہا ہے، کیونکہ انڈیا میں جو جنگوئزم بن رہی ہے، جو موڈ بن رہا ہے کہ ایک ہندوستانی فوجی کے لیے ہم 50 لوگوں کو ماریں گے، ہم 10 لوگوں کو ماریں گے ادھر، تو یہ ایک ہسٹیریا سا بن رہا ہے یہاں، اور انڈین آرمی بھی اس میں شامل ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم اٹیک کریں گے جہاں ہم چاہیں گے، مگر ہمارا ریٹیلیشن ہوگا. اور یہ بھی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ 2 پاکستانی پوسٹ جہاں سے یہ بارڈر ایکشن ٹیمز کو لانچ کیا گیا ہے، انہیں بھی تباہ کر دیا ہے ہندوستانی آرٹلری نے. تو یہ چیزیں ایک اسٹیل میٹ سا ہے، کیونکہ یہ بار بار چل نہیں سکتی بات، کیونکہ یہ ایکشن بند نہیں ہوں گے اور ہندوستان کا ریٹیلیشن بند نہیں ہوگا. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ جس کو کہتے ہیں، یہ کچھ اچھی بات اس میں سے نہیں نکل سکتی.
دلی سے یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار راہل بیدی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی حصے میں 25 مئی کو طویل تاخیر کے بعد پارلیمان کی اننت ناگ سیٹ کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوسرے مرحلے کو ایک بار پھر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. آج منگل کو بھی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں انڈیا کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں. حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ آج ہی کشمیر کے گورنر کو دلی طلب کر لیا گیا. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کشمیر میں 3 ہفتوں سے جاری احتجاجی مظاہروں اور مسلح تشدد کی حالیہ وارداتوں کے پس منظر میں لیا ہے. کمیشن کا کہنا ہے کہ جنوبی کشمیر میں فی الوقت انتخابات کے لیے مناسب ماحول نہیں ہے. بعض لوگ اس فیصلے سے مطمئن ہیں، تاہم بعض کہتے ہیں کہ اصل مسئلے کو حل کیے بغیر حالات بحال نہیں ہوں گے.
جو انہوں نے اس کو پوسٹ پون کیا اسے ان کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو اصل مسئلہ دیکھنا ہے، مسئلے کشمیر حل کرنا ہے.
ڈیسیجن اچھا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ الیکشن پوسٹ پون ہوا، دوبارہ سے نہیں ہوا الیکشن، کیونکہ اگر اور ہوتا تو یہاں پہ خون خراب ہوتا ہے.
مبصرین کہتے ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کر کے حکومت ہند نے کشیدگی کا اعتراف تو کر لیا، لیکن اس کی وجوہات کا بھی اعتراف ضروری ہے. مصنف اور تجزیہ نگار ڈاکٹر الطاف حسین کے الفاظ.
حالات اس لیے نہیں ہیں کہ ڈسپیوٹڈ ہے، یہاں لوگ ناخوش ہیں، لوگ چاہتے ہیں مسئلے کا حل، لوگ چاہتے ہیں سیاسی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے، وہ ایڈریس کیا جائے، اور یہ باقی چیزیں سب اس کے بعد ہی ہو سکتی ہیں. اور گورنمنٹ آف انڈیا نے پہلی بار یہ مان لیا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی میں بھی اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا ملک الیکشن نہیں کروا سکتی.
وعدہ رہے 9 اپریل کو سری نگر میں ضمنی انتخابات کے دوران ووٹنگ پر بائیکاٹ کا اثر غالب رہا. مظاہرین کے خلاف سرکاری ایکشن میں ایک ہی دن کے دوران 8 افراد ہلاک ہو گئے. اس کے بعد 12 مئی کو اننت ناگ میں انتخابات کے دوسرے مرحلے کو 25 مئی تک ملتوی کیا گیا، لیکن گزشتہ کئی ہفتوں سے وادی کے بیشتر علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور مسلح حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس صورتحال کے دوران الیکشن کمیشن آف انڈیا نے حکومت ہند سے کہا تھا کہ اگر اننت ناگ میں ضمنی انتخابات کا دوسرا مرحلہ کرانا ضروری ہے تو اس کے انعقاد کے لیے 70,000 سے زیادہ نیم فوجی اہلکاروں کی ضرورت ہوگی. تاہم حکومت ہند نے انتخابات ملتوی کرنے پر اتفاق کر لیا. عوامی احتجاج کے رد عمل میں انتخابات تو ملتوی ہو گئے، لیکن حساس سوال یہ ہے کہ کیا اس فیصلے سے حالات بحال ہو جائیں گے؟ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
چین نے جنوبی کوریا میں امریکہ کے تھاڈ نامی متنازع دفاعی میزائلی نظام کی تنصیب کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے اپنے فوجی آپریشنز کی سیکیورٹی میں مداخلت قرار دیا ہے. بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ، فراز ہاشمی کی زبانی.
چین کے دفتر خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے دفاعی میزائل سسٹم کی تعیناتی کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین پختہ عزم سے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گا. تاہم چینی دفتر خارجہ کے ترجمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سازگار حالات میں وہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے ملنے کو اعزاز کی بات سمجھیں گے. چینی دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق چین کا ہمیشہ سے یقین رہا ہے کہ جوہری اسلحے کی تخفیف کا حقیقت پسندانہ اور قابل عمل راستہ بات چیت اور مشاورت ہے. امریکی فوج نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا میں اس کا تھاڈ نامی متنازع دفاعی میزائل نظام اب کام کرنے کی حالت میں آ گیا ہے. ایک ترجمان نے کہا کہ اب اس نظام کے ذریعے شمالی کوریا کے میزائل کو روکا اور جنوبی کوریا کا دفاع کیا جا سکتا ہے. حکام نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس نظام کو اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرنے میں ابھی چند ماہ لگ جائیں گے. خیال رہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے مسلسل دھمکیوں اور امریکی جنگی بحری بیڑے اور آبدوزوں کی خطے میں موجودگی کے درمیان کوریائی جزیرہ نما میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. پیر کو 2 امریکی بمبار طیاروں نے جنوبی کوریا کی فضائیہ کے ساتھ مشق میں حصہ لیا، جسے امریکہ نے معمول کی مشق قرار دیا ہے. تھاڈ یعنی ٹرمینل ہائی الٹیچیوڈ ایریا ڈیفنس کو مرکزی علاقے سنگ چوانگ کے ایک گولف کورس میں گزشتہ ہفتے نصب کیا گیا، جبکہ اس کے خلاف مظاہرے بھی منعقد ہوئے. بہت سے مقامی افراد کا خیال ہے کہ اس نظام کا وہاں نصب کیا جانا حملے کو دعوت دینا ہے اور اس کے سبب وہاں کے لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. چین نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس نظام کے ریڈار کے سبب ان کے اپنے فوجی آپریشنز کی سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے. جنوبی کوریا میں مقیم امریکی فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ تھاڈ اب قابل استعمال ہے اور اس کے پاس شمالی کوریا کے میزائل کو روکنے اور جنوبی کوریا کے دفاع کی صلاحیت ہے. لیکن امریکی دفاع کے شعبے سے منسلک ایک اہلکار نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ اس نظام کے پاس ابھی صرف بنیادی صلاحیت ہے اور اس میں رواں سال مزید پرزوں کی آمد کے بعد اضافہ ہو سکتا ہے. حالیہ ہفتوں کے دوران امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان زبانی جنگ ہوتی رہی اور پیانگ یانگ اقوام متحدہ کی جانب سے میزائل کے تجربوں پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے.
بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ آپ نے فراز ہاشمی سے سنی. دنیا کے 2 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے. ان کے نام ہیں جرمن چانسلر اینگلا مرکل اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن. اچھا یہ ملاقات کہاں ہوئی اور ایجنڈا کیا تھا, اسی کی تفصیل بتانے کے لیے اس وقت ثقلین امام میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ثقلین, کہاں ہوئی یہ ملاقات, ایجنڈا کیا تھا؟
شفیع, یہ روس کا ایک سیاحتی مقام ہے بحر اسود جو ہے اس کے ساحل پہ, جس کا نام ہے سوچی, جہاں پہ اسپورٹس ونٹر اولمپکس بھی ہوئی تھیں. یہاں پر یہ دونوں سربراہان مملکت جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو جرمنی کی جو چانسلر ہیں وہ روس جا کے کچھ باہمی جو مسائل ہیں اور یورپ کی جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان پر بات چیت کریں گے. تو ایجنڈا اس پر یہ تھا, یوکرین پہ بات کرنا تھا, باہمی جو تجارت ہے اس پہ بات کرنا تھا, اور شام پہ. لیکن دونوں نے اچھے خیالات کا اظہار کیا. مبصرین کا کہنا ہے کہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں اسے لگتا ہے کہ بات آگے نہیں بڑھی ہے بہت زیادہ, وہیں پہ رکی ہوئی ہے. کیونکہ یہ تو کہا گیا کہ یوکرین کے معاملے میں منسک معاہدہ جو ہے, جو کہ بیلاروس کا شہر ہے, وہاں پہ ایک معاہدہ ہوتا ہے یوکرین کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, اس پر یہ کہا کہ عمل درآمد کیا جائے. لیکن چانسلر نے کہا کہ اس پر اور بھی بہت کچھ کرنے کی گنجائش ہے, جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اشارتاً اور کنایتاً روس کے رویے کو کچھ تنقید کا نشانہ بنایا, لیکن کھل کے تنقید نہیں کی.
سخلانما, بہت بہت شکریہ. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے, ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میرا سوال یہ ہے,
پروگرام نہیں سن پاتے.
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین, آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
سربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی حقوق انسانی کی ایک تنظیم بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 120 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. گزشتہ ماہ کے دوران مبینہ حقوق انسانی کی پامالی کے بارے میں رپورٹ جاری کرتے ہوئے تنظیم کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اپریل کے مہینے میں 24 افراد مارے بھی گئے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بی ایچ آر او یعنی بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی جانب سے گزشتہ ماہ بلوچستان میں حقوق انسانی کی مبینہ پامالی سے متعلق رپورٹ ایک پریس کانفرنس میں پیش کی گئی. اس دوران تنظیم کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں سے سیکورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا.
اپریل کے مہینے میں بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو گمشدگیوں کا 120 کیسز موصول ہوئے, جن میں یکم اپریل کو ڈیرہ بگٹی سے اغوا ہونے والے 17 خواتین بھی شامل ہیں. معروف بلوچی فلم اداکار ولید ناصر بھی گمشدگان کے اس فہرست میں شامل ہے, جسے 26 اپریل کو کراچی سے اٹھا کر لاپتہ کر دیا گیا ہے.
بی ایچ آر او کی چیئرپرسن کی جانب سے الزام عائد کیا گیا کہ بلوچستان سے ایک مرتبہ پھر مسخ شدہ لاشوں کی برآمدگی میں بھی اضافہ ہوا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ ماہ 11 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد کی گئیں.
اپریل کے مہینے میں مختلف واقعات کے دوران 24 افراد قتل کر دیے گئے ہیں, جن میں سے 11 افراد فورسز کے ٹارگٹ کلنگ یا حراستی قتل کے شکار بنائے دیے گئے ہیں.
بی بی گل بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے لوگ مسلسل آپریشنوں کے باعث ایک تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہیں.
یہ ایک پریشان کر دینے والی صورتحال ہے جس سے بلوچستان کے لوگ گزر رہے ہیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان سارے واقعات کے خلاف کہیں سے بھی کوئی آواز بلند نہیں ہو رہی ہے.
بیرون ملک دورے پر ہونے کی وجہ سے بلوچستان کے وزیر داخلہ اور ترجمان حکومت بلوچستان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے اس پریس کانفرنس پر ان کا موقف معلوم نہیں کیا جا سکا, تاہم اس سے قبل اس طرح کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے رہے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
آج 2 مئی ہے, دھیان سے سنیے تمہید میں کیا کہہ رہا ہوں. یکم مئی سن 2011 کی شب کہ جب 2 مئی کروٹیں بدل رہی تھی, پاکستانی فضائی حدود میں امریکی ہیلی کاپٹرز آ رہے تھے اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کے لیے. بی بی سی کا جرنلسٹ ذوالفقار علی اس کارروائی کو دنیا تک پہنچانے والے صحافی تھے, وہ کارروائی کو ٹویٹ کر رہے تھے. میں نے ان سے بات کی, پوچھا کہ کب کیا ہو رہا تھا.
میں اس دن آفس سے شام کو جب پہنچا تو دو خبریں ویسے ہی بہت اہم اس وقت ہمارے پاس آئی تھی. ایک تو چکوال میں نیٹو کے ٹینکرز پر حملہ ہوا تھا, اور اسی طرح اسی دن پاور شیئرنگ ایگریمنٹ ہو رہا تھا پیپلز پارٹی اور کیور لیگ کے درمیان. اور شام کو کچھ 12 بجے کے قریب مجھے ایک فون آیا جس میں یہ بتایا گیا کہ ایبٹ آباد میں ہیلی کاپٹرز جو ہے وہاں اڑ رہے ہیں. اور مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے, رات کے وقت ہیلی کاپٹرز کیوں وہاں اڑ رہے ہیں. تو میں نے اس خبر کو فالو کرنا شروع کیا اسی وقت کہ وہاں ہو کیا رہا ہے.
تو پہلی ٹویٹ آپ نے کی تھی, کیا کہا تھا اس میں؟
میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ غیر معمولی طور پہ ایبٹ آباد میں جو ہے ہیلی کاپٹرز رات کے وقت دکھائی دیے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے فوج اور پولیس کی نقل و حرکت بھی دیکھی گئی ہے.
اچھا, پھر کیا ہوا, کیا کیا بدلتا گیا؟
اچھا, پھر شفیع میں نے وہاں پہ بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. تو وہاں جو مجھے عینی شاہدین ملے, ایک نے یہ کہا کہ وہاں پہ جو دھماکے کی آواز سنائی دی گئی, وہاں فائرنگ کی آواز سنائی دی جا رہی تھی, اور ساتھ ہی پھر یہ اطلاع ملی کہ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے گر کے تباہ ہوا. پھر یہ بھی اطلاع ملی کہ اس کا وہاں یہ جو دو ہیلی کاپٹر لوگوں کو دکھائی دیے گئے. تو لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں جس عمارت کے اوپر یہ ہیلی کاپٹر موجود ہیں تو وہاں اس عمارت سے بچوں اور عورتوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. پھر یہ بھی پتا چلا وہاں عینی شاہدین سے کہ ان کو پہلے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لائٹس آف رکھیں, لیکن اور پھر یہ پتا چلا کہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ پاکستان کی فوج بھی پہنچ گئی. لیکن بہت سارا کنفیوژن تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پہ اصل میں ہو کیا رہا تھا. پھر جس عمارت کے قریب یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی, جس گھر پر یہ کاروائی ہو رہی تھی وہاں یہ معلوم ہوا کہ یہ گھر 2 منزلہ ہے, اور اس کے ارد گرد جو ہے کوئی 14 فٹ کی اونچی دیوار ہے, اور اس کے اوپر پھر 2 فٹ کی کھاردار تار لگائی گئی. تو اس سے یہ پتا تو ضرور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی غیر معمولی جو ہے وہاں پہ یہ جو ایکشن ہو رہا ہے, لیکن وسوخ سے اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اصل میں وہاں ہو کیا رہا ہے.
اچھا, آپ نے بیچ میں ایک بات کہی کہ کہا گیا کہ لائٹس بند کر دیں یا بتیاں بند کر دیں, یہ کس نے کس سے کہا تھا, کس کے لیے کہا گیا تھا؟
یہ وہاں جو ان شاہدین سے اس وقت میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکاروں نے ان کو کہا تھا کہ وہ لائٹس جو ہیں اپنی بند رکھیں 9 بجے کے بعد, اور یہ ہمیں وہاں جو ہے عینی شاہدین سے پتہ چلا تھا.
اچھا, پھر کیا ہوا, واپسی کب ہوئی ان امریکی مرینز کی؟
یہ کوئی تقریباً شفیع 40 منٹ تک یہ کاروائی ہوتی رہی. وہ جو ہیلی کاپٹر گر کے تباہ ہو گیا تھا اس کو وہیں پہ چھوڑا گیا, اور وہاں ایک عینی شاہد سے جو میری بات ہوئی تھی اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ ملبہ جو ہے انہوں نے خود اٹھایا وہاں سے, ان کو کچھ جیکٹس بھی وہاں سے ملی, اور 40 منٹ یہ کاروائی ہوتی رہی, اور 40 منٹ کے بعد جو ہے واپس گئے. اور اس کے بعد جب یہ کاروائی ہو رہی تھی شفیع, تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اندر گھروں میں رہے اور لائٹس جو ہیں وہ آف رہی اس دوران.
تو پاکستانی اتھارٹیز خاص طور پر فوج یا پولیس وغیرہ وہاں کب, کتنی دیر بعد یا کیسے کب پہنچی؟
شفیع اس وقت وقت یہ ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ لوگوں سے کہ وہاں پہ فوج بھی پہنچ گئی ہے, پولیس بھی پہنچ گئی ہے, لیکن یہ کہنا بڑا مشکل تھا اس وقت کہ کیا فوج اور پولیس جو ہے اس کاروائی کے دوران وہاں پہنچی یا اس سے پہلے وہاں پہنچی تھی یا بعد میں پہنچی تھی. لیکن دو دن بعد جب میں وہاں گیا تو مجھے ایک وہاں جو پولیس آفیسر ہے ان سے بات ہوئی, جنہوں نے خود اپنے آنکھوں سے ساری کاروائی ہوتی دیکھی. انہوں نے کہا جب ان کو دھماکے کی آواز سنائی دی گئی تو وہ اس علاقے کی طرف آئے اور وہاں انہوں نے مرینز کو اس عمارت پر اترتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے اترتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ شاید پاکستان کی فوج کے کمانڈوز ہیں. تو کہا ہم نے گاڑی اپنی روک دی وہاں پہ, تو اسی دوران فوج آئی. تب ان کو اندازہ ہوا کہ جب پاکستانی فوج وہاں پہنچی وہ آگے بڑھنے لگے تو یہ پولیس اہلکار بھی ان کے ساتھ ساتھ.
صحافی ذوالفقار علی جو اس وقت بی بی سی سے وابستہ تھے رپورٹ کر رہے تھے. القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی گرفتاری میں مبینہ طور پر امریکہ کی مدد کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر شکیل آفریدی کی گرفتاری کو بھی 6 سال ہو گئے ہیں. کون کون سے واقعات متعلقہ ہیں؟ میں نے اس سلسلے میں پشاور میں ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان سے بات کی, پوچھا کہ شکیل آفریدی کے احمد آباد کے واقعے کے بعد کے کوائف ہیں کیا؟
یہ واقعہ تو ہوا تھا سال 2011 میں مئی کو, جب بن لادن کے خلاف امریکہ نے جو ایک بڑی کاروائی کی تھی اس کے کچھ ہی دنوں بعد 2 سے 3 ہفتوں کے اندر شکیل آفریدی کو یہاں پشاور کے قریب جو تو ہم کا علاقہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں پہ کارخانوں مارکیٹ بھی ہے ادھر سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے پھر ان کا کیس جو مقدمہ ہے وہ عدالت میں جاری ہے.
تو عزیز اللہ خان اخبارات میں جو بھی باتیں ہوئیں وہ اپنی جگہ, میڈیا پہ جو کچھ کہا گیا وہ اپنی جگہ, مگر حکومت کی جانب سے ان پر کس قانون کے تحت کارروائی کی گئی؟
بنیادی طور پہ تو ان کے خلاف ایف سی آر یعنی فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کے تحت یہ مقدمہ سارا چلایا گیا. ابتدا میں جو اطلاعات آئیں ابتدا میں یہی کہا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے لیے جاسوسی کا کام کیا تھا, انہوں نے ان کے لیے ایک فیک قسم کی ایک جعلی قسم کی انہوں نے ایک کیمپین چلائی تھی جس پہ انہوں نے اسامہ بن لادن کی گرفتاری اور ان کی ہلاکت میں ان کی مدد کی تھی. لیکن جب بعد میں ان کے خلاف مقدمہ چلا اور ان کو سزا دی گئی تو وہ سزا یہ تھی کہ ان کے وہاں پر قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں کالعدم تنظیم ہے لشکر اسلام, ان کے ساتھ ان کے روابط تھے جس کی بنیاد پر ان کو 33 سال کی قید سنائی گئی تھی.
اچھا تو مجھے ذرا سمجھ لینے دے بات اچھی طرح سے, ان پر مقدمہ بالآخر کن الزامات کے تحت چلایا گیا؟
ان پر یہ الزام تھا کہ ان کے جو تعلقات تھے وہ کالعدم تنظیم ہے لشکر اسلام, ان کے ساتھ ان کے روابط تھے, ان کا ایک جو ایک کالعدم تنظیم کا لیڈر ہے منگل باغ ان کے ساتھ ان کی ملاقات کہیں ایک آدیا وہ ہوئی تھی تو اس کی بنیاد پر کی ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا تھا جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ مقدمہ چلایا گیا تھا.
تو اس وقت ڈاکٹر شکیل آفریدی پر چلنے والا مقدمہ کہاں ہے, کس مقام پر ہے؟
اس وقت یہ مقدمہ ٹریبیونل کے سامنے پیش کیا گیا ہے, یہ فاٹا ٹریبیونل ہوتا ہے جو قبائلی علاقوں کے قانون کے تحت ایف سی آر ہے, ان میں اس ٹریبیونل کو ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ایک حیثیت حاصل ہوتی ہے. کیونکہ جو یہ مقدمہ چلا پہلے خیبر ایجنسی میں چلا, وہاں پر اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ نے اس کو سنا اور اس نے سزا دی, پھر اس کے بعد یہ مقدمہ آ گیا کمشنر پشاور ڈویژن کے پاس جو ان کا اپلیٹ کورٹ ہوتا ہے, وہ اس قبائلی علاقے کے ساتھ ملنے والے جو شہری علاقہ ہے ادھر کا جو کمشنر ہوتا ہے اس ڈویژن کا وہ اس کا اپلیٹ کورٹ ہوتا ہے. تو یہ پشاور اپلیٹ کورٹ میں آئی, کمشنر نے اس پہ سنا, انہوں نے اس مقدمے کو ریوائز یعنی کہ ریوزٹ کا حکم دیا کہ اس کو دوبارہ سنا جائے اور اس نے ان کی جو 33 سال کی سزا تھی اس کو بھی کم کیا, 23 سال تک ان کو کر دیا تھا, جس کے خلاف پھر اپیلیں کی گئیں دونوں جانب سے, سرکار کی جانب سے بھی اور شکیل آفریدی کے وکیل کی جانب سے بھی. کیونکہ شکیل آفریدی کے وکیلوں کا کہنا تھا کہ یہ سزا بالکل ختم ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, جبکہ جو سرکار کی طرف سے یہ تھا کہ نہیں اس کو وہی بحال رہنی چاہیے, جو 33 سال کی سزا ہے اسے بحال رہنا چاہیے. تو پھر یہ اپیلیٹ کورٹ میں یہ کیس آیا, اپیلیٹ کورٹ سال 2014 میں یہ کیس وہاں پر آیا اور تب سے اب تک جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے اس تک اس میں کوئی سماعت ویسے نہیں ہو سکی. اس سے پہلے ٹریبیونل نامکمل تھا, ٹریبیونل کے ارکان کی تعداد مکمل نہیں تھی اور جب ٹریبیونل کے ارکان کی تعداد مکمل ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ اس کا سارا ریکارڈ لایا جائے. تو ریکارڈ لانے میں اب تک کوئی 27 سے 28 مرتبہ یہ سماعت ہے یہ ملتوی کی جا چکی ہے اور ابھی اس مہینے کی 25 تاریخ کو اس مقدمے کی پھر سماعت شیڈیول ہے۔
پشاور سید تھے عزیز اللہ خان، اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھے سخلائن امام، پروڈیوسر فراز ہاشمی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے نعمان الحق، اور لندن سے ڈنکن ہین۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ خبروں کی ذمہ داری نادیہ سلیمان کی ہے۔
فلسطینی تنظیم حماس کی نئی پالیسی دستاویز میں پہلی بار سن 1967 سے قبل کی سرحدوں کے مطابق ایک عبوری فلسطینی ریاست کے قیام پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے، تاہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہروں اور مسلسل کشیدگی کے بعد بھارتی الیکشن کمیشن نے انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے شام میں عراقی سرحد کے نزدیک پناہ گزینوں پہ کیے جانے والے حملے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ترک صدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات کے ایک نئے مرحلے کا آغاز نہیں کیا گیا تو وہ یورپی یونین میں شمولیت کے طویل عمل کو ترک کر دیں گے۔ چین نے جنوبی کوریا میں امریکہ کے متنازع دفاعی میزائل نظام کی تنصیب کو اپنے فوجی آپریشنز کی سیکیورٹی میں مداخلت قرار دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔